نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سورة أنعام کی تلاوت کی گئی ہے، 20 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید خوب کھل کر بیان فرمائی ہے، بلکہ توحید کے اصول و ضوابط اور قواعد سارے کے سارے اس میں آ گئے ہیں. اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے. اس سورت کو اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے اندھیری اور روشنیاں اس میں رکھ دیں، تاریکیاں بھی ہیں، نور بھی ہیں، روشنی بھی ہیں. اور آگے اپنی قدرت کاملہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے بعض کافروں کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے، یعنی بعض کافر یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید یا کوئی بھی کتاب آسمان سے نازل ہو، اس کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے وہ آسمان سے اتری ہے، تائے شاید تب بھی ہم ایمان نہ لائیں. اور بعض یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب یہ ایک ایسے شخص پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، یا اللہ نے ایسے شخص کو نبی بنایا ہے جو ہمی میں سے رہنے والا ہے، یہیں کا رہنے والا ہے، ہمارے درمیان پلا بڑا ہوا، یعنی ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کسی فرشتے پر نازل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے پر نازل کیوں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم فرشتے کو بھیجتے نبی بنا کر تو یقیناً وہ بھی انسانی بھیس میں ہوتا، اس لیے کہ فرشتوں کی جو شکل و صورت ہے، اور فرشتے اگر اپنی شکل و صورت میں آ جائیں تو سامنے والے کا تو پتا پانی ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے فرمایا ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا، اگر ہم کسی فرشتے ہی کو نبی بناتے تو وہ انسانی شکل و صورت ہی میں آتا، تو تمہارا اعتراض پھر بھی باقی رہتا، اور اگر وہ اپنی اصل شکل و صورت میں آتا تو تم باقی نہ رہتے، اس لیے کہ ہر آدمی اس کی سہارا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں اللہ کے، حضرت جبریل امین کو چند مواقع پر آپ نے اصل حالت میں دیکھا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ گھر میں تشریف لائے اور آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ زمیلونی مجھ سے چادر اڑا دو. تو یعنی حضرت جبریل امین کو اصل حالت میں دیکھا کہ ان کا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے اور پاؤں تحت السرا میں، اور ان کے وجود سے پوری یہ کائنات بھری ہوئی تھی، اور نہ جانے کتنے پر اور کس قدر ان کا وجود تھا. تو بہرحال ہر آدمی اس کا سہار بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے، اور اگر کھولنا چاہے تو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طریقے سے اہل کتاب کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں. غالباً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں کی بنا پر اور ان علامات کی بنا پر پہچانتے ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، تو یقیناً ہم نے جو نشانیاں پڑھی اس کے مطابق آپ کو پایا، لیکن اپنے بیٹوں کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پہچانتے ہیں مانتے نہیں. اور آگے ایک خاص واقعے کو ذکر فرمایا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرما لیں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر جو لوگ مشرک تھے ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے شرکا کہاں ہیں جنہیں تم خدا سمجھتے تھے، جن کو تم پوچھتے تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. یعنی ایسے کھلم کھلا جھوٹ بولیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے بھی قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں اللہ رب العزت ساری دنیا کے سامنے یہ دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں، یہ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے لیکن آج کس طرح سے مکر گئے. تو ان کا جھوٹ تاکہ سب دنیا پر ظاہر ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ابتدان کھلی چھوٹ دیں گے کہ جس کا جو جی چاہے بولے. جب وہ جی بھر کے جھوٹ بول لیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ان کو گویا کہ کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اور جیسے کہ سورہ یاسین میں آپ چل کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اب وہ منہ سے بول نہیں سکیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھ خود بولیں گے ہم نے کیا کیا، پاؤں خود گواہی دیں گے ہم چل کر کہاں کہاں گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہاں کی رسوائی بڑی سخت ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ شروع میں ان کو موقع دیں گے کہ یہ جتنا بول سکتے ہیں بولیں، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پول کھول دیں گے. یہاں ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ جھوٹ بول سکیں گے، لیکن قبر جو پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، وہاں یہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے فرشتوں کے سامنے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں، انہیں غیب کا علم نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ کون کیا ہے کیا نہیں، کون مومن ہے کون کافر ہے. ان کے ذمے تو چند سوالات ہیں کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے. تو چند سوالات ہیں، اب جس نے وہاں جوابات صحیح دے دیے اس کے مطابق وہ معاملہ کریں گے. تو اگر ان کفار کو وہاں پر بھی قوت ہوتی کہ یہ جھوٹ بول سکتے تو سارا نظام مختل ہو جاتا، اور فرشتے تو وہ معاملہ کرتے جیسا وہ جواب دیتے. اس لیے وہاں پر ان کو قوت اللہ نے نہیں عطا فرمائی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن سے کوئی سوال کرے گا تو مومن تو جواب دے دے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا کہ میں ہمارے وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں. لیکن کافر کے بارے میں یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہا ہا انا لا ادری، ہا ہا انا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. یعنی اس کو قوت ہی نہیں ہو سکے گی اس بات کی کہ وہ صحیح جواب دے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں قدرت اس لیے نہیں ہے کہ فرشتوں کو چونکہ غیب کا علم نہیں، اور غیب کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو ہے بھی نہیں، نہ بڑے سے بڑے نبی کو نہ پیغمبر کو. جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ان کو علم، اور یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن جتنا عطا فرما دیا وہ ان کو ہے، جو نہیں عطا فرمایا وہ نہیں. کیونکہ اصل میں غیب کہتے ہیں کہ بغیر کسی کے بتلائے ہوئے معلوم ہو، تو یہ ایسا علم صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے. انبیاء کو بھی جو بتا دیا جاتا ہے وہ پتا ہوتا ہے بذریعہ وحی، ان کو یہ انبیاء کا سلسلہ ہے اور ان پر جو وحی نازل ہوتی ہے، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا سب کچھ تو یہ پھر وحی کا سلسلہ جاری ہونے کا کیا مطلب، کتابیں نازل کرنے کا کیا مطلب، وہ تو سب کچھ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا پھر. لیکن یہ ساری کتابیں نازل ہو رہی ہیں، سب چیزیں آ رہی ہیں، تو کس لیے؟ اور اسی بارے میں آگے چل کر مزید اللہ رب العزت نے جو اس سلسلے میں فرمایا انشاءاللہ میں بھی بلکہ بتا دیتا ہوں تاکہ بات یہیں پر مکمل ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وعندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے. وعندہ مفاتح الغیب، غیب کی جو چابیاں ہیں وہ سب اللہ رب العزت اپنے پاس رکھی ہیں. لا یعلمھا الا ھو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویعلم ما فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ بر اور بحر کو سب کو جانتے ہیں، خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، اس کی کتنی مخلوقات ہیں، اور کون جو ہے بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کس کو جو ہے وہ رزق ملا، کس کو نہیں ملا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں. یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، حتیٰ کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی پتہ بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اب آپ سوچیے کہ اللہ کا علم تو ایسا ہے. وما تسقط من ورقۃ، ورقہ پتے کو کہتے ہیں، درخت کا جو پتا ہے، الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، حتیٰ کہ اگر کوئی دانا کسی زمین کے اندر کوئی بوتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. یہ ہے علم اللہ رب العزت کا. کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانے ہیں، بوئے ہوئے ہیں، یعنی جس نے بوئے ہیں نا، اگر کاشتکار سے پوچھے کہ تو نے کہاں کہاں بویا تھا، وہ بتا نہیں سکتا. کاشتکار جو اپنے ہاتھ سے بوتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تو نے دانے کہاں بوئے تھے، جب متعین جگہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. لیکن اللہ رب العزت کو کے علم میں یہ بات ہے کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور رطب و یابس جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. تو یہ ایسی کھلم کھلا بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. دونوں باتیں اصل میں الگ الگ ہوتی ہیں، لوگ دونوں باتوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں اور نتیجہ پھر اپنی مرضی کا نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ تلک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں. غیب کی خبر ہونا اور بات ہے، اور خود عالم الغیب ہونا اور بات ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اگر اس فرق کو ہم سامنے رکھیں گے تو اعتراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا، وہ جو قرآن دازی ہو رہی تھی، قلم ڈال رہے تھے جس سے وہ کتابیں لکھا کرتے تھے. حضرت مریم کی جب کفالت کے لیے قرآن دازی ہوئی تو یہ ہوا کہ بھئی جس کے نام پہ قرآن نکلے گا وہ ان کی کفالت کرے گا. اب قلم جس سے وہ لکھا کرتے تھے تورات یا انجیل، اس کو دریا میں ڈال دیا. تو یہ فرمایا کہ جس کا قلم الٹا چل پڑے گا، یعنی بہاؤ کی سمت میں نہ چلے بلکہ مخالف سمت میں وہ تیرنے لگے، بس وہ کفالت کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا وہ الٹا چل پڑا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی فرمایا کہ یہ جو جب وہ قلم ڈال رہے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو یہ اطلاعات پہنچائی ہیں، ہم نے یہ خبریں آپ کو دی ہیں. تو جگہ جگہ قرآن مجید میں جہاں کہیں واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد اس کو بیان کیا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہیں نوحیہا الیک فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں اے نبی، جن کے ہم وحی آپ کی طرف کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ غیب کی خبروں کی وحی ہوتی ہے تو آپ کو اور باقیوں کو پتہ چلتا ہے. اس لیے جہاں تک غیب کا معاملہ ہے خود، تو غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ جو بتا دیتے ہیں، اب مثلا جنت دوزخ کی خبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں نا. جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسے ہوگا، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اور جو کس کے لیے کیا ہے، وہاں پر کیا کیا چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ بھی کرا دیا. بلکہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور جتنا اللہ نے جس کو بتا دیا اس کے پاس. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرما دیا. اللہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے ہر امت کے پاس ایک نبی بھیجا، اور یہ اتمام حجت کے لیے، یہ تمام لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں، کسی نے ہمیں اللہ بتایا ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا آپ کا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو خوشحالی میں بھی آزمایا، تنگی اور پریشانیاں دے کر بھی آزمایا، یعنی کبھی ہم نے ان کو خوب خوشحالی عطا فرمائی، تاکہ خوشحالی میں آدمی جو ہے وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تنگی ہے تو تنگی ترشی میں آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اپنے فضل سے اس کو دور کر دیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم تنگی ترشی بھیجتے ہیں، یہ کس لیے بھیجتے ہیں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ آہوزاری کرے، رجوع کرے اللہ کی طرف. گویا یہ بھی ایک رحمت ہے، یعنی بظاہر دوسروں کے لیے جو چیز عذاب ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ رحمت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ دوسرے لوگ جب یہ تنگی دیکھیں، جب یہ آسانیاں دیکھیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. مطلب یہ ساری چیزیں جو بھیجتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر تنگی آئی پریشانی آئی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ روتے گڑ گڑاتے. ولیکن قست قلوبہم, لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, اور ان کے عملوں کو شیطان نے مزین کر کے دکھایا کہ تم تو بڑے اچھے کام کرتے ہو بھائی, تم تو گناہگار ہو ہی نہیں سکتے اور تم تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے. ان کے اعمال کو اچھا کر کے انہوں نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ فرمانے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے ابتدان ان کو تنگیوں میں آزمایا اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ رجوع نہیں کر رہے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے ہم نے. اب ان کے پاس مال بھی آ رہا ہے, دولت بھی آ رہے ہیں, خزانے بھی آ رہے ہیں, اور جو ہے وہ ثمرات اور پھل بھی آ رہے ہیں, زمین بھی جو ہے وہ اپنے غلے جو باہر نکال رہی ہے, چاول بھی نکل رہے ہیں, اس سے اجناس بھی نکل رہی ہیں, یعنی ہر طرح کی راحتیں نعمتیں ہم نے خوب ان کو عطا فرما دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ وہ جو کچھ دیا گئے تھے اس سے خوش ہو گئے, واہ بھائی واہ بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالی فرما رہے ہیں اخذناہم بغتا, ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں پھر, یعنی اس خوشیشی میں وہ مست ہوتے ہیں تو ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا, تو ہم ظالم قوم کو جڑ سے ہی مٹا ڈالتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین, اور تمام تعریف پھر اللہ رب العالمین کے لیے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو کسی طریقے سے آزماتے ہیں اور جب وہ نہیں مانتے تو بالآخر کسی پر ہوا کا عذاب بھیج دیا, کسی پر پتھروں کا عذاب بھیج دیا, کسی پر آگ کا عذاب بھیج دیا, اور کسی پر بارش اور طوفان بھیج دیے, اور اسی طریقے سے کہیں جو ہے وہ عذاب بھیجا اس طرح سے کہ اوپر سے بھی عذاب آیا, نیچے سے بھی عذاب آیا, پتھروں کا بھی عذاب آیا, بارش کا بھی عذاب آیا. اس طرح سے اللہ نے بعض قوموں کو تباہ و برباد کر دیا, جیسے کہ قوم عاد اور سمود اور قوم لوط. آج بھی جو ہے وہ قوم لوط کی جو سرزمین ہے اردن کے قریب, وہ آج بھی عبرت کی جگہ ہے, اس کو بحر میت کہا جاتا ہے, اور آج بھی وہاں کوئی جانور کوئی چیز جو ہے وہاں زندہ نہیں رہتی, پانی کے اندر کوئی مچھلی زندہ نہیں رہتی. قوم لوط پر اللہ نے جو عذاب بھیجا تھا تو آج اس کو بحر میت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور اسی لیے کہ وہاں کوئی چیز زندہ سلامت رہتی نہیں. تو یہ معذب قومیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. تو قوم لوط جس بدکاری میں مبتلا تھی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے پورے ٹکڑے ہی کو آسمان پر اوپر لے جا کر پٹک دیا اوپر سے, اور سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے. پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی, اور ہر پتھر جو ہے وہ نشان زد تھا, ہر ایک شخص کے لیے پتھر تھا, اس کو لگتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بتوں کی عبادتیں کرتے ہیں, بتوں کو پوچھتے ہیں, آپ ذرا ان سے پوچھئے, قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیہ, ان سے پوچھئے کہ اگر ہمیں تمہیں بحر و بر میں مصیبت میں مبتلا کر دیں, سمندر کی اندھیروں میں مبتلا کر دیں, یعنی سمندر کا اندھیرا یہ ہے کہ ایک تو بادل آ گئے, اوپر سے بارش موسلا دھار, تو بالکل اندھیرا سا چھا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں, اور پھر اگر کوئی اس ایسی صورت میں سمندر میں ہو کشتی میں تو اس پر پھر کیا بیت رہی ہوگی, یعنی وہ تو بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے. تو تدعونہ تضرعاً وخفیہ, اس وقت پھر چوری چوری اللہ کو پکارتے ہیں, لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اللہ اگر آپ ہمیں نجات دے دیں گے تو ہم بڑا شکر کریں گے, اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیجئے بس. اللہ فرما رہے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشركون, اللہ تعالیٰ جب ان کی آہوزاری پر رونے گڑ گڑانے پر نجات دے دیتے ہیں تو پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات بیان فرمائی کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا, یہ آیت خاص طور پر قابل غور, کہ اس میں ہم خاص طور پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ عذاب بھیجے تم پر اوپر سے, عذابم من فوقکم او من تحت ارجلکم, یا نیچے سے, او یلبسکم شیعہ, یا آپس میں تمہیں لڑا دے, جماعتیں بن جائیں, تفرقے بازیاں ہو جائیں اور آپس میں تم لڑو یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کر دو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم پڑھیں اور سمجھیں کہ آج جو صورتحال ہے کہیں یہ وہ صورتحال تو نہیں, یقیناً وہی صورتحال, کہ اویل بسکم شیعہ، مسلمانوں کی جماعتیں بن گئیں اور جماعتیں بن کر آپس میں پھوٹ پڑ گئی، پھر جماعتوں میں جماعتیں بن گئیں، یعنی ایک جماعت ایک فرقہ، پھر اس فرقے میں اور فرقے، اور باہم جو ہے وہ اس طرح سے کشت و خون بہا رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا اللہ کا عذاب ہے. اس کی تفسیر جو بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعد میں پھر دیگر مفسرین کرام نے، فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر عذاب بھیجا، کہ پتھروں کی بارش کر دی، آگ کی بارش برسا دی، پانی بھیج دیا. اور فرمایا کہ اسی طریقے سے اوپر کے عذاب میں یہ بھی ہے کہ ظالم حکمران ان پر مسلط ہو گئے. ایسے ظالم حکمران کے خوب خود مستیوں میں ہیں، خود عیش و آرام میں رہ رہے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں. لیکن یہ مسلط ہوتا کب ہے؟ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت. حدیث شریف میں اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کو گالیاں مت بکو، اس لیے کہ وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں تم پر مسلط کیے گئے ہیں. اگر تم اپنے اعمال درست کر لو تو ہم قادر ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہوں گے. چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ہم جب کسی حکمران کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھے مشیر عطا فرما دیتے ہیں. تو اگر کہیں وہ بھٹک رہا ہوتا ہے تو مشیر اس کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، صحیح طریقہ یہ، اس کے لیے خیر کے معاملے کر دیتے ہیں. اور اگر ہم کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو پھر ایسے مشیر دے دیتے ہیں جو ان کو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، غلط طریقے ان کو سجھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک عذاب بن جاتا ہے پوری قوم پر. تو جہاں اوپر کے عذاب سے مراد آگ ہے، بارش ہے، پتھر ہیں، وہیں اوپر کے عذاب سے مراد حکمران بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں اعمال کے نتیجے میں. اس لیے فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے. اب نیچے سے عذاب یہ ہے کہ پانی نیچے زمین ابلنا شروع ہو جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، آسمان سے بارش بھی برس رہی تھی اور نیچے سے زمین بھی پانی نکال رہا. وفارت تنور فرمایا، تنور جو ہے وہ ابل رہے تھے، تو پانی نیچے سے بھی نکلا، اوپر سے بھی نکلا. او من تحت ارجلکم، اور اسی طریقے سے تحت ارجلکم میں ایک تفسیر یہ بھی فرمائی ہے کہ اس سے مراد تمہارے ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، جو غداری کرنی شروع کر دیں، جو بددیانت ہو جائیں، جو خائن ہو جائیں. تو آج آپ دیکھ لیجئے، اگر اوپر کے عذاب کو ہم حکمران اور جو ہے وہ سمجھیں تو بھی غلط نہیں ہے، اور نیچے کے جو معاملے ہیں بددیانتی کے اور خیانت کے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول کر بیان فرما دیا. اور آگے فرمایا او یلبسکم شیعہ ویزیق بعضکم بأس بعض، جماعتیں بن جائیں تم میں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جائیں، قتل و غارت گری شروع کر دیں. انظر کیف نصرف الایات لعلہم یفقہون، تم ذرا دیکھو اللہ کیسے کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ سمجھ جائیں. تو یہ آیات قرآنی، قرآن مجید اصل میں ہم نے تو صرف قرآن خانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا گھر میں خیر و برکت کے لیے، یا مردے بخشوانے کے لیے کوئی مر جائے تو، یا پھر قسم کھانے کے لیے کہ سر پہ اٹھا لو حلف کے طور پہ. ورنہ قرآن مجید اگر آج ہم کھول کر پڑھیں تو دیکھیں اس میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام ہمارے لیے جو کچھ بھی ہیں ساری چیزیں اس میں بیان کر دی ہیں کہ تم کس طرح نجات پا سکتے ہو، سیدھے راستے پر کس طرح آ سکتے ہو. لیکن جس قوم کا حال یہ ہو کہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہ آتی ہو، اس قوم سے ہم کیا توقع رکھیں؟ اللہ ماشاء اللہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت بہرحال ایسی ہے کہ دین سے دور ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر میڈیا اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے ہمیں اور دین سے دور کر دیا ہے. اور ہر آدمی وہ اعتراض دین پر تو کرتا ہے، اور اپنی غلطی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر یہ کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سنے گا، اگر تم رو گے عاجزی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بات سنے گا، لیکن اگر تم اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرو تو پھر اللہ رب العزت کیسے تمہارے قریب آئے، اور کیسے تم سے رجوع کرے. آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، دیکھو اللہ رب العزت گٹھلی کو پھاڑتے ہیں، دانے کو پھاڑتے ہیں، اور اس دانے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کھجور کا درخت نکال دیتے ہیں. کتنی سخت گٹھلی ہوتی ہے لیکن اس سخت گٹھلی سے کھجور کا تنا نکلتا ہے. شروع میں چھوٹی سی کونپل ہوتی ہے اور پھر دیکھیے ایسا تناور درخت ہوتا ہے کہ سب سے مضبوط ترین درخت کھجور کا شمار ہوتا ہے. اس کی جڑیں بھی گہری ہوتی ہیں، اس کا تنا بھی جو ہے مضبوط ہوتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. میں نے کل اس کی کچھ تفسیر بیان کر دی تھی، اس لیے یہاں پر ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اس پوری صورت میں کیا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ مشکلات میں اسی کو پکاریں. آج کتنے مسلمان ہیں نام کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مشکلات میں اور پریشانیوں میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جھکتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. تو میرے عزیز و چاہیے یہ کہ مشکلات میں پریشانیوں میں ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ کو پکاریں جو اصل میں پکار سننے والا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جب تم انتہائی مشکل میں ہوتے ہو تو کیا پھر اپنی دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہو یا اللہ کو پکارتے ہو؟ یقیناً ایسی وقت میں تم دیوی دیوتاؤں کو بھول کر پھر صرف اللہ کو پکارتے ہو. جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مشکل کو دور کر سکتے ہیں تو تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہماری مسجد کے نمازی یا اللہ جو یہاں پر نمازیں پڑھا کرتے تھے لیکن اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت کاملہ فرما دے. اور اے اللہ ہمارے تمام مسلمان مردوں کی عورتوں کی سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے عزیز رشتہ دار اقارب والدین جو بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.